बातचीत करता तो ये पाकिस्तान के गले के गिर्द एक ऐसा थोक पड़ जाता जो कि हमेशा के लिए पाकिस्तान को इस बात से महरूम कर लेता। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये जो बातचीत का सिलसिला एक बार नहीं, पहले वो सेक्रेटरी खारिजा के तौर पर हुआ और फिर ये जो सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पर हुआ, तो इससे लगता है कि मुखासिमत बढ़ रही है, रेट्रिक बढ़ रहा है और जो सरहदें हैं खुसूसन वर्किंग बाउंड्री पर और एलासी पर तोपे गन गरज के साथ बरस रही है और उसकी वजह से आज जो जाने जाए हुए हैं 47 के लगभग कैजुअल्टीज, जिसमें 2 साल का बच्चा भी और तकरीबन 20-22 खवातीन शामिल है और जिसमें मार्टर गोले और छोटे हथियार इस्तेमाल किए गए, तो लगता यूं है कि ये जो तनाव है ये बढ़ता नजर आ रहा है, कम होता नजर नहीं आ रहा है।
अच्छा।
और अगर ये बढ़ेगा तो इसमें दोनों मुल्कों के नुकसान है, अमन का नुकसान है, अवाम का नुकसान है और ये इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब है कि एक ऐसे सफारतकारी जिसको हम कहते हैं कि ये हिजमान के या गन बोट है या ये बिल्कुल फ्लेयर है, तो इसकी तरफ दुनिया देख रही है और दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं उनके दरमियान ऐसे बात होना, ऐसे शकूक शोबात और इस किस्म के तनाव पैदा होना ये खतरनाक भी हो सकता है।
शुक्रिया बरगेज साहब, हमारे साथ ठहरिएगा। डॉक्टर मुनीश कुमार, आप ये फरमाइएगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर कशीदगी और फायरिंग से मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो रही हैं और काफ़ी दिनों से ये मामला जो है वो जारी है। जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में शुरू ही में ये बात की है कि हम बातचीत, दोनों मुल्क जो हैं वो बातचीत की तरफ नहीं आ रहे, एक दूसरे के ऊपर शर्तें लगाई जा रही हैं, तो इस सूरत में दोनों मुल्कों की क्यादत फाल क्यों नहीं हो रही कि किसी ना किसी तरह ये जो वायलेंस है सरहदों के ऊपर शुरू हो गया उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि इसको किसी तरफ बढ़ावा देता हुआ दिखता हुआ ऐसा मालूम हो कि ये बढ़ावे की तरफ जा रही है, ये इसमें मुखासमत जो है बढ़ने की का अंदेशा है, इसको किस तरह से आप देखेंगे?
देखिए, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की तरफ 8 लोगों की मौत हुई है जिसमें एक फीमेल भी है और एक बच्चा भी है
जी।
उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में जो खबरें आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर पे 9 लोगों की मौत हुई है हिंदुस्तान के साइड से
जी, दोनों मुल्कों की तरफ, दोनों मुल्कों से हमने शुरू की जी बिल्कुल।
हाँ, तो ये मसला तो मुझे लग रहा है कि ये कम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन का मसला लग रहा है
जी।
क्योंकि अगर दो सरकारें आपस में कुछ दिन पहले तक ये तय करती हैं कि हम बातचीत करेंगे और फिर ये भी बातचीत होती है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे बातचीत होगी, फिर डीजीएमओ लेवल पे भी बातचीत हुई, लेकिन लगातार जो तोपें दोनों साइड की जो है बॉर्डर के ऊपर वो चल रही है, लोग दोनों तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन का नुकसान हो रहा है,
तो इसीलिए जी यही मेरा सवाल है कि दोनों मुल्कों के जो आला क्यादत है, जो जिसको कहना चाहिए कि की अथॉरिटीज जो हैं, वो इस जानिब क्यों नहीं तवज्जो दे रही कि दोनों तरफ से जानी नुकसान हो रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसके लिए आप क्या वजह इसके पीछे देखते हैं, क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन तो आपने कहा,
ये तो देखिए हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की सरकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, प्लस जो मुझे समझ में आता है कि हिंदुस्तान में जो जिस तरह से कश्मीर को लेकर के एक मीडिया ने रोल प्ले किया कि भाई कि कश्मीर के लोगों को जो अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाए, इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में माहौल बना जिसकी वजह से सरकार, जैसे पिछली बार भी जो हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर में एक माहौल क्रिएट किया गया जिससे ऐसा लगा कि भाई कि सेपरेटिस्ट अगर मिल लेते हैं तो सरकार की नाक कट जाएगी, वो उस माहौल के दबाव में आकर के शायद मुझे लग रहा है कि सरकार ने पिछली बार भी बातचीत को बंद किया था और इस बार भी पोजीशन जो है हिंदुस्तान का रिजिड हो गया था। एक दूसरी बात यह है कि जो बॉर्डर पे जो जिस तरीके से चीजें हो रही है, अब हिंदुस्तान में कल खबर आई कि पाकिस्तान के एक और आतंकवादी को कश्मीर के अंदर में एक एनकाउंटर के तहत पकड़ा गया, तो इस तरह की खबरों के बीच में मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है और खासकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के फ्यूचर को लेकर के बड़ा ये लग रहा है कि ऐसे में तो दिखाई नहीं दे रहा है कोई सूरत हाल
हो। तो देखें दोनों दोनों जो है कहते हैं इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इसमें ये बात भी की जाए कि कोई तीसरी कुव्वत आके इनके दरमियान मुसालहत कराए तो ये भी कोई भली बात नहीं है जी।
मेरी एक गुजारिश है कि देखिए ये जिस तरह से जो इनकी पोस्टरिंग है, ये पोस्टरिंग भी मुझे लगता है कि ये ना ये वॉर करेंगे ना न्यूक्लियर बम चलाएंगे, ये अननेसेसरी का एक ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है
जिसमें बातचीत का कोई इम्कान ही नहीं रह गया। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। बगैर साहब आप ये फरमाइएगा, अभी ये भी बात की गई है और वजारत खारजा की जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी ये बात की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर फायरबंदी से मुतल्लिक जो 2003 का मुआहदा है उस पर अमल दरामद कराया जाए। उस अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? दिफाई तजिया कार हैं आप, समझते हैं कि जब सरहदों के बारे में इस तरह के मुआहदे होते हैं तो उनको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत होती है, इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे?
जिस तरह आप जानते हैं कि पहला मोर्चा जो होता है वो सफारतकारी होती है और सफारतकारी जो है वो माहौल बनाता है बातचीत का, वो माहौल बनाता है एक दूसरे को समझने का, एक माहौल बनाता है कम्युनिकेशन का और एक माहौल बनाता है जिसमें मतलब कि सख्ती में या तुर्शी में उसमें कमी लाते हैं, उस दबाव को कम कर देते हैं। और सफारतकारी की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो लोग मतलब लोगों के जो सख्त गिर रवैया रखते हैं और उसको उससे थोड़ा सा हट कर एक सॉफ्ट फेस होता है, लेकिन अफसोस कि वो सॉफ्ट फेस या वो अप्रोच जो है वो डिरेल हो गया और वो अफसोस की बात फिर है कि वो अब वो हिंदुस्तान की तरफ से दो दफा हुआ। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये सिविलियन कैजुअल्टीज किस तरीके से कम की जाए, बॉर्डर पर तनाव को किस तरीके से कम किया जाए, उसके लिए तो ये है कि अब डीजी रेंजर्स के सतह पर, इसके अलावा डीजी इमू के सतह पर कोई बातचीत हो, कोई कम्युनिकेशन हो, हॉटलाइन तो पहले मौजूद है। और तीसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है और स्पेशली दोनों तरफ के जो हॉक्स हैं और स्पेशली जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी एडवाइजर है और उसकी जो पहले बातचीत है उसने जो की है और वो साबिक पुलिस ऑफिसर है और वो खुद क्लेम करता है कि मैंने पाकिस्तान में 7 साल जासूसी की है और मैंने बहुत सारे वारदातें किए, तो मेरे ख्याल में उसका जो अप्रोच है, माइंड सेट है, वो माइंड सेट तो मेरे ख्याल में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और जो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान को मशरिकी और मगरबी सरहद दोनों तरफ पर तंग किया जाए और जब तंग करेंगे तो वो फिर बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना के साथ वो अफेक्ट हो जाएगा और पाकिस्तान इकतसादी तौर पर थोड़ा मफलूज हो जाएगा। और फिर इंडिया जितना खर्च कर रहा है तकरीबन 1.44 बिलियन तो उनका डिफेंस बजट है और इसके अलावा 80% उनके फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ पॉइज्ड है या लगे हुए हैं, तो इन माहौल में देखा जाए तो वो पाकिस्तान बैशिंग वाली जो पॉलिसी थी वो मेरे ख्याल में फर्क करनी पड़ेगी और रियल डिस्ट्रिक्ट उसमें आना होगा और पॉलिटिक्स एक इलेक्ट्रिशियन को मोदी साहब को आना होगा, अपना जो उसका बैग देखिए उसको थ्रो करना होगा होगा और उसके बाद कुछ आगे बढ़ सकेगी पाकिस्तान के भाई और आज था उधर से शुरू कर।
अच्छा जी जी बरगेर साहब आपकी आवाज बहुत लाइन खराब हो रही है, हमें बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा थोड़ा सा अगर जगह चेंज करें तो शायद कुछ सिग्नल बेहतर हो सके। हेलो जी बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या बात हो रही थी। आप हमारे साथ ठहरिएगा उतनी देर, डॉक्टर मुनीश से बात करते हैं। डॉक्टर मुनीश ये सब बताइएगा कि पाकिस्तान में, भारत में, दोनों मुल्कों की सियासत, मुआशरत और सामाजिक सूरतहाल के बारे में आप सोचते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, ये फरमाइएगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो एतमाद की कमी है जिसको आपने कहा कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन मुसलसल लगता है, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर करने के लिए अब इस वक्त जबकि ये सारी सूरतहाल बनी हुई है कि सरहदों के ऊपर रोज गोलाबारी हो रही है, उस सूरत में किस तरह से ये ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने की सूरत कोई हो सकेगी?
देखिए ट्रस्ट डेफिसिट जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों के बीच में है वो उसको खत्म करने का एक तो सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि अगर एक तो नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं जो पाकिस्तान में जो सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान की सरकारों के सरकार के सामने जो डोमेस्टिक चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग तो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के समस्याओं को समझने और उसको अकोमोडेट करके चलने को तैयार नहीं है, इसलिए शर्तें रखी जाती है, इसलिए बातचीत ब्रेकडाउन होता है और इसका फायदा दोनों साइड की आर्मी उठाती है। देखिए, अमन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो दोनों साइड की आर्मी है। वो आर्मी इसलिए है कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे थे कि देखिए, हिंदुस्तान भी इतना पैसा खर्च कर रहा है आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान में भी पूरा पैसा जो है वो खर्च हो रहा है आर्मी के ऊपर, अमन आ जाएगा तो आर्मी के पास पैसे नहीं जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि जब भी अमन की बात होती है तो ये कोई एक पता नहीं क्या ये सिलसिला चालू हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे इस बात का भरोसा है कि आने वाले दिनों में लोगों की खातिर, जनता की खातिर और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की जो असल में जो जरूरतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि ताकि कम से कम तो ये क्या बने 21st सेंचुरी के अंदर में हम बच्चों को मार रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के हों, कहीं के हों,
बहुत बहुत
तो हम गोलियां चला रहे हैं
जी। तो डॉक्टर मनीष कुमार, आपके कहने का मतलब ये भी है कि आवाम तो समझते हैं इन सारे मसाइल को, लेकिन हुकाम किसी और तरह से इस सारी सूरत हाल को देखते हैं और ज़्यादातर सियासी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जाता है, जिसके ऊपर ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को इंसानी सतह पर रखकर सोचा जाए और इनके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार, भारत से हमारे साथ थे, पाकिस्तान से हमारे साथ थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब। और अब हम प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो अफगानिस्तान के बारे में है, और इसमें हमारा साथ दे रही हैं शमा जुनेद जो लंदन से, और साथ ही समी यूसुफ जई हैं, वो भी लंदन से उनका ताल्लुक है, लंदन में वो बेस्ड हैं, और इसके अलावा जाहिर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे हैं वो डेली बीस्ट के और न्यूज़वीक के। अस्सलाम वालेकुम जी शमा और समी, आप मुझे सुन रहे
जी? अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया समी, आपको बहुत कम नोटिस के ऊपर आज मुझे कहना पड़ा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और शमा को भी बहुत जल्दी में हमने कहा। तो अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंड में तालिबान अस्करियत पसंदों से निपटने के लिए मुल्क में मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी में मुआवनत के लिए तैनात बैन अवी फौजियों ने अफगान फोर्सेज के साथ मिलकर कार्रवाइयां की हैं। रवा हफ्ते तालिबान ने हेलमंड के एक अहम शहर मूसा किला पर कब्जा किया था और इस दौरान कम अज कम 35 अफगान फौजियों को हलाक किया था। अब जुमे के रोज मकामी हुकाम ने बताया है कि इस शहर का कब्जा बहाल करवाने के लिए की गई कार्रवाई में लगभग 150 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। तो समय पहले तो आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, जब से मुल्ला उमर की मौत की तस्दीक की गई, उसके बाद तालिबान के अपने धड़ों के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात देखे गए, उसके बाद तालिबान की तरफ से तशद्दुद की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या देखते हैं अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में, क्या हमें अमन के लिए कोई भी बातचीत या कोई भी सूरत देखी जा सकती है, किस तरह से आप देखेंगे?
बिल्कुल, ये मुल्ला मोहम्मद उमर की पौधगी की खबर नशर होने के बाद और नए अमीर के इंतखाब के बाद इस वक्त लगता नहीं है कि नए अमीर के लिए मुज़ाकरात के बारे में सोचना शायद अभी कबल वक्त होगा। इस वक्त जो नए लीडर है अख्तर मोहम्मद मंसूर, उसको अपनी जो गिरफ्त है उनको कमजोर मजबूत करना पड़ेगा, अपनी जो चैलेंजेस है उनके लीडरशिप के बाबत कुछ लोगों ने सीरियस एलिगेशन भी लगा दिए, कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया है, तो मेरे ख्याल में जब तक वो अपने खुद को मजबूत ना करे उस वक्त तो मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ जाए, और मैं समझता हूँ उसमें 6 से 8 महीने अभी लग जाएंगे। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से अभी भी जो एक तरफ तालिबान के अटैक्स बढ़ रहे, तो दूसरी तरफ अभी भी खबरें आ रही है कि ज़ाबल सूबे में तालिबान का एक पुराना बड़ा मशहूर कमांडर था मुल्ला दादुल्ला मंसूर, उनके अपराध और तालिबान के जो नई रहनुमा है उनके जंगजू ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे कायम किए हैं खाकी अफगान डिस्ट्रिक्ट में।
अच्छा,
तो इस तरह खबरें आने के बाद बावजूद कि तालिबान इस वक्त भी मजबूत है, उन्होंने मूसा किला पे कब्जा किया, शुमाली अफगानिस्तान में کچھ علاقوں پہ نمودار ہو گئی، اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا، لیکن اندر سے ابھی بھی طالبان کے چیلنجز ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک طالبان آپس کے اختلافات کا شکار ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک حالات مذاکرات کے لیے ہموار ہو سکتے.
لیکن سمجھ، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر طالبان کے اپنے درمیان اس طرح سے آپس کے جنگجو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، اختلافات تو ان کے دھڑوں کے درمیان پہلے بھی تھے، ہم کہتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، لیکن اگر اس طرح سے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا اس طرح سے ان کی حیثیت اور جو ان کا اسٹیچر ہے اس وقت کمزور نہیں ہو جائے گا؟
بالکل، وہ ملا محمد عمر کی وجہ سے کافی وہ مضبوط تھے اور کوئی بھی دھڑا اپنی طرف سے کوئی اعلان نہیں کر سکتا تھا. ابھی جو نیا لیڈر ہے وہ اس طرح ایک سمجھدار آدمی ہے اور طالبان کی صفوف میں اس کا احترام ہے، لیکن بہرحال وہ ملا عمر کے لیول کا تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے چیلنجز ابھی ان کے لیے کافی ہے. اور ملا منصور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے دوبارہ مذاکرات کی طرف جانے کو بہانہ بنا کر ایک اور فرنٹ کھولیں گے، ایک اور محاذ کھولیں گے، اس پر کرٹیسزم کریں گے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مذاکرات کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، ایک اپنی درمیان کچھ لوگ ہیں اس موقع کو اس موقع میں کہ کس دن وہ جائے اور وہ اس کے خلاف دوبارہ کوئی محاذ کھولے. تو میرے خیال میں اس وقت ساری دنیا کا جو افغانستان میں انٹرسٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے متحد طالبان ضروری ہے. اگر طالبان نے دڑا بن دیا ہو تو جس طرح کی حکومت افغانستان کی حکومت میں اس وقت کچھ دڑے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ طالبان سے مذاکرات ہو، کچھ شیعہ حضرات ہیں وہ نہیں چاہتے، اسی طرح طالبان میں بھی اگر دڑے بن جائے تو مجھے لگتا نہیں کہ یہ امن کی جو ایک ضرورت ہے وہ جلد پوری ہو جائیں گے. اور لگتا ہے کہ دوبارہ افغانستان کے اندر افغانستان کے طالبان کے درمیان جو لڑائی ہوں گے، داعش بھی وہاں پر اپنے اثر و رسوخ کریں گے. دوسری طرف افغان حکومت بھی بڑی کافی کمزور ہو چکے ہیں. جب افغانستان کے ٹیلی ویژن وغیرہ کو اس وقت دیکھے تو وہاں پر لگتا نہیں کہ افغانستان کا بنیادی مسئلہ اس وقت طالبان ہے. وہاں پر لگتا ہے کہ افغانستان کا جو نیا سٹیزن کارڈ جو ایشو ہو رہی ہے اس میں سارے اختلاف اس پر ہے کہ اس میں افغان لکھ دیا جائے یا نہیں لکھ دیا جائے، کیونکہ گزشتہ دو سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں افغانستان کے اندر بھی حکومت کی جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ بھی کافی گمبھیر ہے.
اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدوں پر بھی کشیدگی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا ایک دوسرے کے علاقوں میں تشدد کرنے کا، جبکہ بہت اچھے طریقے سے اشرف غنی صاحب نے صورتحال کو شروع کیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کی جو داخلہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے تلخ بیان سامنے آ رہے ہیں؟
بالکل، افغان حکومت کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی افغانستان کے کمزوریاں ہیں وہ طالبان کی وجہ سے، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو چاہے افغانستان کا سیکورٹی سسٹم ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغان حکومت کا جو بالکل واضح موقف یہ ہے کہ اب پاکستان کو دو راستوں میں سے ایک اپنانا ہوگا، یا تو افغان حکومت کے ساتھ تعلقات رکھنا پڑے گا یا افغان طالبان کے ساتھ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم طالبان کے ساتھ بھی یعنی طالبان کو بھی پاکستان کے اندر کچھ نہ کہے، وہاں پر وہاں سے وہ افغانستان میں کارروائی کرے، دوسری طرف وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہو. تو لگتا ہے کہ اس وقت اشرف غنی صاحب وہ جتنے بھی ان کے حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی 4-8-9 مہینے تک، لیکن میرے خیال میں شاید اشرف غنی صاحب کو بھی غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے طالبان کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اثر رسوخ کا نتیجہ تھا، جن لوگوں پر طالبان کے اندر پاکستان کا اثر رسوخ تھا، اس میں سے کچھ لوگ واقع مذاکرات کے ٹیبل پر آ گئی، مری میں مذاکرات ہو گئی، لیکن اس کے بعد محمد عمر کی توجہ کی خبر نے یہ ساری جو سلسلہ تھا ان کو روک دیا اور ایک قسم پیچھے دھکیل دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغان حکومت کو بھی ایک سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے لیے ایسا کرنا آسان ہے، یا وہ پاکستان ایک اور محاذ کھولنا چاہتا ہے کہ افغان طالبان کے خلاف بھی کارروائی شروع کرے، جس کے بابت بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی افغان طالبان پاکستان کے اندر کے مذہبی حلقوں میں اور شاید عوامی حلقوں میں بھی ان کے کچھ ہمدردیاں حاصل ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کے افغان طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہیں لگ رہے, اسی طرح کوئی ایسا ایفرٹس بھی سامنے نہیں آ رہے کہ ایک بیک ڈور ڈپلوماسی یا وغیرہ شروع کیا جائے کہ افغانستان اور پاکستان اس وقت جو بالکل جو مذاکرات ہو جو کانٹیکٹس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکے, ایک دوسرے پر الزامات کا بوجھ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے چاہیے کہ ایک کوشش کیا جائے. بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو پشتون نیشنلسٹ لیڈر ہے محمود خان اور شیرپاؤ احمد خان یا ولی خان وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان حکومت بھی کافی ناراض ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ چلو وہاں سے اتنے سخت بیانات آ رہی ہے اور ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال پاکستان کو بالآخر ایک, کیونکہ پاکستان پر ذمہ داری بہت زیادہ آ جاتا ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, تو میرے خیال میں ان کو انیشیٹو کرنا پڑے گا بالآخر کہ وہ طالبان کے لیے دوبارہ ایسا اقدام ماحول بنائے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے. لیکن اس وقت لگتا نہیں کہ آسانی سے طالبان دوبارہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے. اس میں میرے خیال میں طالبان بھی اس کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہی ہے. جتنی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہی ہے اس میں ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی کو بھی فائدہ ہوگا اور افغان طالبان کو بھی ہوگا. تو میرے خیال میں وہ بھی اس صورتحال سے آگاہ ہے اور وہ بھی چاہتے کہ اس کو اپنے لیے استعمال کریں.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف سے, ہمارے ساتھ تھے لندن سے اور ہمارے ساتھ شمع بھی ہیں. السلام علیکم شمع. جی شمع, اب آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. مجھے میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی افغانستان کے بارے میں بات کریں گے, جو پاکستان کا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ سے رائے لینا چاہوں گی. آپ کے خیال میں ابھی آپ نے سنا سمیع یوسف زئی کو, کیونکہ ان کے ساتھ ہم اسی لیے پوری کی پوری بات کر رہے تھے, مختلف طریقوں سے طالبان کے درمیان اپنے دھڑوں کے درمیان جو مخالفت ہے اور اختلافات ہیں, اس کے علاوہ حکومت افغانستان کی حکومت کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں اس کے بارے میں, پھر طالبان کی اور حکومت کے لوگوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس سلسلے میں کافی مسائل گمبھیر ہیں. آپ کے خیال میں جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے گزشتہ دنوں میں, وہ کس حد تک فائدہ مند رہی ہے, اور اب جو یہ کہنا افغانستان کا کہ وہ مناسب طور پر کام نہیں کیا گیا, اس میں کس حد تک وزن آپ دیکھتی ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گی؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے پھر مائیگریشن کے بارے میں جو بحران ہے, اور ساتھ میں ہم سنگین شاہ صاحب کو لندن سے لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے پہلے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں.
ہاں بہجت, جو سب سے بڑا کرائسس ابھی کرنٹلی چل رہا ہے افغانستان میں وہ ملا عمر کی ڈیتھ کی نیوز کے بعد سے ایرپٹ ہوا, کہ وہ جو تھوڑا بہت سارے اخوان طالبان کے جتنے بھی سیکشنز ملا عمر کی امیریت کے اندر متحد تھے وہ سب اب یہ ہے کہ الگ ہو گئے, جس طرح وہ پہلے سے الگ تھے طالبان کے 96 میں حکومت میں آنے سے پہلے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا, کہ اگر آپ مذاکرات کریں اخوان گورنمنٹ یا پاکستان تو وہ کس سے کریں اور کس گروپ سے کریں, کیونکہ ہر گروپ کا جو امیر ہے وہ جو ہیڈ ہے وہ امیر بننا چاہ رہا ہے. اس یہی وجہ ہے کہ ابھی نیٹو کے دو فوجی مارے گئے ہیں ویڈنسڈے کو, جو کہ دونوں امریکن تھے, اور یہ ایک پھر سے نئی تشدد کی جو ویو ہے وہ ایرپٹ ہو گئی ہے, اور اس میں نہ پاکستان نہ یو ایس نہ ہی افغان گورنمنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیو ٹو جیوگرافیکل کمپلیکیشنز, کہ آپ وہاں پر اتنے چھوٹے چھوٹے فیکشنز ہیں طالبان کے, اور یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا وہ لے کر آ رہا ہے, اس لیے یہ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ میں بھی جو ٹرائبس ہیں ان کے بھی اپنی اپنی ڈیمانڈس ہیں, تو وہ سارا یہ کہ یہ میسڈ اپ ہے افغانستان کا. اگر آپ لٹریچر یا ان کی جو آپ ہسٹری سمجھیں تو وہ سارا یہ ہے کہ سارے انڈیویجول گروپ سے وہ ایک نیشن کے طور پر کس طرح سے بیٹھتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مزہ.
وہ تو ظاہر ہے قبائلی سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پہ, وہاں پہ شمع یہ تو مسائل ہوتے ہیں جہاں پر قبائلی ڈھانچے ہوتے ہیں, جن بھی ملکوں کے اندر ان میں یہ سارے مسائل آپ کو ملیں گے جہاں پر انفرادی اور قبائلی سطح پر بات ہوتی ہے, اور ایک براڈر سینس کے اوپر بات ذرا کم ہی آتی ہے.
براڈر سینس پر بات ہو نہیں سکتی بہجت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے جو کہ بہت خراب ہے کہ 21st سینچری میں بھی وہاں پر جو آپ تعلیم کا لیول دیکھیں وہ بالکل نل ہے, تو وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا بھی ابھی جو بات کر رہے تھے انہوں نے یوسف زئی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ سنسیئر ہیں یا افغان گورنمنٹ کے ساتھ سنسیئر ہے. لیکن میں یہ ایک بات کو تھوڑا سا آگے پوچھتی ہوں کہ طالبان کے کس گروپ کے ساتھ سنسر ہیں. طالبان کے کچھ گروپ تو ان کی بات سنتے ہیں, سارے نہیں سنتے, اور اب تو داعش بھی ایمرج کر گئی ہے وہاں پر. تو یہی یہ ساری کمپلیکیشن ہے جو کہ میں نہیں سمجھتی
پیچیدہ صورتحال ہے. اچھا شمع, یہاں پہ ذرا رکیے گا. ہم اپنے سننے والوں کو اس وقت بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اب سے تھوڑے ہی لمحوں کے بعد آپ یہ پروگرام ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ سکیں گے. اس سے پہلے ہم یہ ریڈیو پر پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے تھے, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ پروگرام ہمارے ساتھ دیکھ سکیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی. تو جی شمع, آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ افغانستان کی صورتحال اس وقت پیچیدہ ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے رول کے بارے میں بھی جس طرح سے توقع اور خیال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ سوچ بچار ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پروگرام ہمارا شروع تھا اور کچھ سیگمنٹس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. ہم ابھی افغانستان اور پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے, افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں کے بارے میں, اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے افغانستان میں طالبان اور حکومت کو ایک میز پر لانے کے لیے, جیسا کہ پہلے مذاکراتی سطح پر ان کوششیں کی جاتی رہی ہیں. یہ سیگمنٹس آپ نے سنی. ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے شمع جنیجو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں کنگز کالج لندن سے ہی سنگین شاہ صاحب. تو اب ہم بات کرتے ہیں نقل مکانی کرنے کا جو ایک سلسلہ بحران شروع ہے, جو یورپ میں, اور زیادہ تر یہ لوگ مشرق وسطی سے آتے ہیں اور شمالی افریقہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان ملکوں کے اندر بہت ساری خانہ جنگی ہے, بہت سارے تنازعات ہیں, بہت ساری دوسرے بحران ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے آج اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے. ابھی آج کی تازہ ترین بالکل صورتحال کے بارے میں یوں ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن سے بھری ہوئی ایک کشتی ڈوبنے سے 200 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. اب تک سمندر سے کہتے ہیں کہ 82 لاشیں تو بہہ کر آ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ 201 افراد جو ہیں ان کو بچایا بھی جا سکا ہے. یہ کشتی لیبیا کے مغربی شہر زوارا سے روانہ ہوئی تھی, جہاں کے حکام نے یہ بتایا ہے کہ اس پر تقریباً 400 افراد سوار تھے. جب کشتی الٹی تو بہت سے افراد بظاہر کشتی کے نچلے حصے میں پھنس کر رہ گئے. تو ایک افسر نے یہ بتایا ہے کہ اٹلی کے لیے روانہ ہونے والی کشتی میں مسافروں کا تعلق اکثریت افریقی ملکوں سے تھی, لیکن کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان سے بھی, بنگلہ دیش سے بھی, شام سے بھی اور مراکش سے بھی کچھ لوگ سوار ہوئے تھے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ بحران کافی, ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی اپنے پروگرام میں, اور ہفتے کا روز ایسا تھا جب مقدونیا جب اٹلی کے ساحل کے قریب 2400 افراد کو بچایا گیا, اور یہ ایک ہی دن میں بچائی جانے والی سب سے بڑی تعداد تھی. تو ہم اس وقت بات کرتے ہیں. آپ شمع, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس سلسلے میں کام کرتی آئی ہیں, آپ قانونی ماہر بھی ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ اسباب اور عوامل تو ہمیں موجود ہیں کہ مختلف مسائل کا شکار ہیں لوگ جو اپنے گھر بھروں کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں, بحیرہ روم کو پار کرنے کا خطرہ بھی مول لیتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ تارکین وطن جن کے پاس اپنے ملکوں کو چھوڑنے کے لیے جواز بھی موجود ہے, کیا ان کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر, قانونی سطح پر کوئی اصول ضابطے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں اب پیدا ہو گئی؟
سمجھتی ہوں یہ جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے ابھی ریفیوجیز کا, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو کہ یورپ فیس کر رہا ہے. یہاں پر انہوں نے ہیومن سیکیورٹی پر بہت بڑا کام کیا, ای یو جب سے فارم میں آئی انہوں نے کہا کہ فری موومنٹ آف پیپل کا کیا, لیکن جو فری موومنٹ آف ریفیوجیز ہے وہ ابھی ایک متنازع بات ہو رہی ہے کہ اب یہ جو آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی پرسیکیوشن کا خطرہ ہے, وہاں پر داعش ہے اور بھی وہاں پر ان کے سیریا میں اسد کی گورنمنٹ ہے بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پر یورپ کس طرح سے ڈیل کر سکتا ہے اس سارے معاملے کو, یہ خود ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو کہ ابھی ویانا میں کانفرنس ہو رہی ہے یورپی یونین کی جو ممالک ہیں, کیونکہ یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ گریس سے میسیڈونیا جا رہے ہیں, میسیڈونیا سے سربیا جا رہے ہیں, اور سربیا سے پھر ہنگری جا رہے ہیں. سربیا یورپ میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ای یو کا حصہ نہیں ہے, تو ہنگری بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے کہ سربیا ڈیلیبریٹلی بھیج رہا ہے, سربیا کہہ رہا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, تو یہ ایک یورپین یونین میں ایک بہت بڑا کرائسس ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ آ جاتے ہیں جس طرح یہاں پر ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں, بہت سخت قوانین ہیں کہ آپ نے ان کو اسائلم اگر دینا ہے تو پھر آپ نے ان کی لک آفٹر بھی کرنا ہے, ان کی ویل بینگ کو, تو وہ کہاں سے کریں گے جب اتنا فلڈ گیٹ آف آ رہا ہے ریفیوجیز کا. اب یہاں پر تین اسکول آف تھاٹس ہیں جو میں آپ کو پروگرام سے پہلے فون پر بھی بتا رہی تھی. ایک وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فری موومنٹ آف پیپل ہے, ونس ریفیوجیز آر ان سائڈ دا یورپ تو آپ ان کو فری موومنٹ کا دیں رائٹ, تاکہ وہ جس ملک میں وہ سیٹل ہو سکتے ہیں اس ملک میں ہو اور یہ فرانس اور انگلینڈ پر پریشر نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو کنٹین کریں جس طرح انہوں نے کیلے میں کیا, یا بھی میسیڈونیا میں وہ ان کو
رکھتے ہیں اور اٹلی کے پاس بھی.
تو یہ چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایونچلی یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یورپ جو ہے وہ جس طرح ایک ہیون سمجھ کر آ رہے ہیں وہ ہیون نہیں ہے. یہاں پر بھی ان کو اس سے زیادہ دشواری, یہاں پر چلے ان کی جان نہیں لی جائے گی یا وہ سلاٹر نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کوئی فری بریڈ ان کو نہیں ملے گی. اور ایک یہ ہے کہ ان کی جو لوکل پاپولیشن ہے اسپین میں, دیکھیں کہ 25% امپلائمنٹ ریٹ ہے, تو جب ان کے اپنے لوگوں کے لیے 25% ریٹ ہے تو وہ ریفیوجیز کو کہاں سے ملے گا. ابھی یہ ہے کہ میکڈونلڈ میں بھی کچھ چل رہی ہیں کہ آپ ریفیوجیز جو ہیں ان کو امپلائمنٹ یہ ریٹ رکھیں اور جو لوکلز ہیں ان کو امپلائمنٹ کا یہ ریٹ رکھیں, تو وہ پھر ایک ڈسکریمینیشن ہو جاتی ہے جو کہ ان کے اپنے لاس سے کنفلکٹ کرتی ہے. تو یہ پوری یورپین یونین کے لیے ابھی یہ بہت بڑا لاس کو چینج کریں اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے, یا یہ ہے کہ کچھ اور ایسا لا بنائے, لیکن یہ کہ کتنے لوگوں کو یہ پناہ دے سکتے ہیں, دیٹ از دا سچویشن ٹو وری, اور یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھیں لندن سے. اور اب ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب سے. شمع, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آج بہت چھوٹے سے نوٹس پہ ہم نے آپ سے بات کرنے کو کہا تھا, آپ سے میری پھر بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سنگین شاہ صاحب. سنگین شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی, مجھے آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے.
اچھا, آپ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ سن رہے تھے شمع جنید جو نے اس کے قانونی پہلو کے اوپر بات کی, کیونکہ وہ قانون پڑھتی ہیں اور اس کے حساب سے بتا رہی تھیں کہ کہاں پر کیا کیا صورت کی جا رہی ہے اور کس طرح سے اب یورپی یونین کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور مختلف لوگوں کی رائے تقسیم ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو کنٹین کر لیا جائے جو نقل مکانی کرنے والے آتے ہیں مشرقی افریقہ سے اور دوسرے ملکوں سے اور خاص طور پر مشرق وسطی جہاں تنازعات ہیں, اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کنٹین کر دیا جائے کیونکہ بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں یورپ میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے آنے سے ان کا جو مقامی کلچر ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ساری گمبھیر ایک صورتحال ہوئی ہے, اس سے نمٹنے کے لیے یورپ میں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے؟
جی, جہاں تک اس صورتحال کا تعلق ہے, اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی وجہ کے. اس کو ہم اگر اپنی قانونی اصطلاح میں ہم کہیں, اپنی ٹیکنیکل اصطلاح میں کہیں, ایک تو انڈر لائن کازز ہوتی ہیں اور ایک پراکسیمیٹ کازز ہوتی ہیں.
جی,
انڈر لائن کازز وہ کازز ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی کسی سوشل واقعے کا تعلق ہو, اور پراکسیمیٹ کازز وہ ہوتی ہیں جو کہ ذرا ماضی بعید میں کسی واقعے کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہو. اب جب تک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ جو مائگرینٹس آ رہے ہیں یورپ میں, ان کا تو پراکسیمیٹ اور انڈر لائن کازز دونوں ہی بہت واضح ہیں. اگر ہم دیکھیں بڑا انفلکس جو آ رہا ہے, یہ سیریا سے آ رہا ہے, یہاں پہ حالات ہیں, یہ اس میں اب کہنے کی مغربی دنیا اپنے جوتے بہت دیر سے گھسیٹتی رہی ہے, ہم تو کوئی ایک سالڈ قدم لینا ہوگا. انہوں نے فری سیرین آرمی اور جو دوسرے متحرک گروپ ہیں ان کو تو امداد دے دی, مگر انہوں نے ان کو امداد اس حد تک نہیں دی کہ وہ پھر کھل کر ان کے سامنے آ کر اپنا مقصد حاصل کر سکیں. دوسری سائڈ پر جہاں تک اکنامک, یہ اگر اس کو ہم کہیں, یہ تو جو حالات ایسے تھے جو ان کے ہر ملکوں میں جنگ ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے یہ لوگ مائگریشن پہ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک اکنامک مائگریشن بھی ہو رہی ہے, جو کہ غریب ملکوں سے لوگ, جیسے کہ بنگلہ دیش ہو گیا, پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ایسے اور ممالک سے بھی لوگ ادھر آ رہے ہیں ذریعہ معاش کے لیے. تو وہ ذرا لانگ ٹرم پروسیس ہے, وہاں کے حالات بہتر ہونے میں ٹائم لگے گا اور وہاں سے جو فلو آف امیگرینٹس ہیں اس کو کم ہونے میں ٹائم لگے گا. مگر یہ فلو آف امیگرینٹس جو تھا یہ پرانا تھا, اس کی پریڈکشنز ہو سکتی تھیں. یہ جو اب نیا فلو آف امیگرینٹس آ رہا ہے یہ انپریڈکٹڈ ہے, اس کے فلو کو, اس کے لانگ ٹرم کو اس طرح کوئی وہ نہیں تھی, اس کی ماضی نہیں تھی جس کے لیے کوئی پالیسی مرتب کی جا سکتی. اب ایک ہی وہ ہو سکتا ہے کہ اس ممالک میں کوئی, یہ جو مغربی ممالک ہیں, جو ممالک جو کہ کوئی طاقت رکھ سکتے ہیں, وہ ایک ڈیسیجن لیں, اور اس ڈیسیجن کو اگر وہ فوجی طریقے سے ہے یا ڈپلومیٹکلی ہے اس کو ایک آگے بڑھائیں, جیسے کہ انہوں نے نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں ڈیسیجن لیا اور ایران کے ساتھ ان کی کسی حد تک آ کے ان کی بات نپٹی, تو اسی طرح سیریا کے مسئلے کو بھی آگے لے کر بڑھیں, عراق اور افغانستان کے مسئلے کو آگے لے کر بڑھیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ امیگرینٹس کا جو یہ انبریکیبل سیلاب آ رہا ہے یورپ کی طرف, یہ پھر شاید کم ہو جائے.
اچھا, اب ایک سوال آپ سے مجھے اور کرنا تھا, یہ امیگریشن کے بارے میں ہم نے آپ کی بھی رائے جانی, قانونی نقطہ نظر سے شمع نے بھی ہمیں بتایا. آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ایک اس سے بالکل ایک ہٹ کے موضوع اس لیے نہیں ہے کہ داعش کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں ملکوں کے اندر پیدا ہوئے جہاں سے یہ مائگریشن ہوتی ہے, نقل مکانی لوگ کرتے ہیں, یا انتہا پسندی کی وجہ سے جس کی وجہ سے شمالی افریقہ سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ دنوں بھی ایک خبر تھی کہ اسپین اور مراکش سے بھی حکام نے کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے جو ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ تھے جو عراق اور شام میں داعش میں شمولیت کے لیے بھرتی کرتا ہے. داعش کی جہاریت اور انتہا پسندی کے متعدد واقعات ہیں, لیکن ابھی تک بھرتی کے لیے اس کے نیٹ ورک بھی کام کرتے ہیں. یہ سنگین شاہ صاحب, آپ ایک اس کے لیے تفصیل بتائیے, لاسٹ ٹائم ہم آپ سے سن نہیں پائے تھے کہ کیا نظریاتی بنیاد ہے داعش کی جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مختلف ملکوں میں, جیسا کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ایک فرینچائز کی طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, تو لوگ کیوں اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟
بی بی, آپ ٹائم کتنا دیں گے اس کے لیے؟
آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, 3-4 منٹ تو ضرور کریے.
جی, 3-4 منٹ. میں آپ کو اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں, تاریخ سے پھر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجیکل میک اپ کیا ہے, اور میں مختصر تاریخ بتاتا ہوں. آئی ایس کا جو تھا وہ شروع ہوئی تھی زرقاوی صاحب جب عراق میں آئے, اور زرقاوی صاحب جنگ شروع ہونے سے پہلے عراق میں آ گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ جنگ ہونے والی ہے. انہوں نے پہلے کردوں کی ایک پرو اسلامک سی تنظیم تھی, اس کے ساتھ کام کیا, اور اس کے بعد انہوں نے سن 2004 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی, التوحید والجہاد, جو کہ بعد میں القاعدہ کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا, اور پھر القاعدہ پھر بلاد الرفاعیدین وجود میں آئی. اس کے بعد جنگ تو دونوں چاہتے تھے, جنگ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی چاہتے تھے, اور زرقاوی صاحب اور ان کے اتحادی بھی جنگ چاہتے تھے, دونوں سائڈوں سے جنگ کی خواہش تو تھی, مگر امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ مختصر جنگ ہو, وہ اندر جائیں, صدام حسین کو ہٹائیں, 1-2 مہینے میں جنگ کا خاتمہ ہو جائے, نئی حکومت بٹھائیں اور نکل جائیں. جہاں تک زرقاوی صاحب کا تعلق تھا, وہ ایک لمبی اور طویل جنگ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو عراق میں پھنسا کر روس کی طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جہاں تک امریکہ کی اسٹریٹجی تھی, ان کی اسٹریٹجی کوئی مربوط طریقے سے نہیں بنائی, انہوں نے کوئی سوچ فکر نہیں کی اپنی اسٹریٹجی کی, انہوں نے بہت ساری غلطیاں بھی کی, اس میں سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ جو انہوں نے صدام حسین کی فوج کو گھر پہ بٹھا دیا. جہاں تک زرقاوی صاحب کا تعلق تھا, انہوں نے بہت بہتر اسٹریٹجی بنائی. انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہم لوگوں کے موجودہ ایموشنز جو ہیں اس کے اوپر بیسڈ بنا کے ہم اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. لوگوں کے ایموشنز کیا تھے؟ شیعہ میں غم اور غصہ تھا, صدام حسین کے دور سے لے کر جو ان کے اوپر وہ ہوا تھا, ان کو سپریس کیا گیا تھا, ان کا غم اور غصہ تھا, اور سنیوں میں خوف تھا. سنی اس سے خائف تھے کہ اب شیعہ اکثریت جو کہ پہلے دبائی جاتی تھی وہ باقی ہم پہ مسلط ہو جائے گی. زرقاوی صاحب نے ان ایموشنز کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنائی, انہوں نے شیعہ اور سنی کے درمیان میں آگ کو اور بھڑکایا. آگ تو میرے خیال میں تیل تو موجود ہی تھا, اس میں صرف چنگاری کی ضرورت تھی. انہوں نے شیعوں کے اوپر, ان کے مذہبی اور ثقافتی مراکز کے اوپر حملے شروع کر دیے, جس سے شیعہ آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے ڈیتھ اسکواڈز بنا کے سنیوں کے اوپر حملے شروع کر دیے. سنیوں میں جو خوف پہلے سے موجود تھا وہ اور مضبوط ہو گیا, اور وہ پھر القاعدہ اور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے. یہ اسٹریٹجی جب زرقاوی صاحب بڑی انتہا تک لے کر گئے, تو اس وقت بن لادن اور الزواہری جو تھے, جو کہ اگر ہم ایک طرح سے دیکھیں پورے ملٹری طریقے سے وہ نہیں سوچتے, وہ ذرا مذہبی اور اسکالرلی طریقے سے بھی سوچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شاید ہم شیعہ سنی کی جنگ کو ذرا بہت دور لے گئے ہیں, اور انہوں نے زرقاوی کی اس اسٹریٹجی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. تو پھر زرقاوی اور القاعدہ کے بیچ میں, جو مین اسٹریم القاعدہ تھی, اس کے بیچ میں ہلکی سی چپکلش آ گئی, اور سن 2006 میں اور زرقاوی نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے اپنا چہرہ نہیں چھپایا, اور اس نے اردن, لبنان اور عراق کے اندر ایک الگ اسلامی سلطنت کی بات کی. اس کے سن 2006 میں پھر زرقاوی F-16 طیارے کے حملے میں مارا گیا, اور اس کے بعد جو تھے ابو عمر البغدادی اور ابو حمزہ مہاجر جو تھے, انہوں نے تنظیم کی بھاگ دوڑ سنبھالی. تو سن 2010 تک انہوں نے کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا, اور دوسری سائڈ پر امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی بہتر کرنی شروع کر دی. ادھر سرچ ہوا, اور امریکیوں نے پھر جا کر سنیوں کی طرف رجوع کیا, اور الانبار پروونس میں انہوں نے سنیوں کی جو اویکننگ تنظیمیں جو تھیں وہ بنائیں, اور اس سے پھر یہ جو القاعدہ, جو کہ اس وقت پھر القاعدہ سے بل ہٹ کے یہ اسلامک اسٹیٹ ان عراق بن چکی تھی, ایک اور امبریلا آرگنائزیشن بن چکی تھی, وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی. سن 2010 میں پھر
ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے تھوڑا سا,
جی میں اس کو بھی نپٹا دیتا ہوں. سن 2010 میں پھر ابو عمر البغدادی اور ابو حمزہ مہاجر وہ بھی مارے گئے, اور اس کے بعد ابو بکر البغدادی آ گئی. تو اگر آپ ہم ان کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں, اس جتنا عرصہ بھی میں نے آپ کو 10 سال کی اور اس کی جو آئیڈیالوجی, ان کی کوئی مذہبی آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان کی ملٹری آئیڈیالوجی ہے. ملٹری آئیڈیالوجی ان کی یہ ہے کہ شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑا دو, حالات کو خراب کر دو, تم لوگوں کے پاس کچھ لوگ خوف کی وجہ سے آ جائیں گے, کچھ نفرت کی وجہ سے تمہارے جو جس کنسٹیچوئنسی ہے اس کے اوپر حملے کریں گے. اس کے بعد یہ جب سیریا کی جنگ ہوئی, سیریا کی نے شروع میں آئی ایس کو سپورٹ کیا, اور آئی ایس کے درمیان اور صدام کی فوج کے جنرلوں کے درمیان وہ پل تھا ان کے لیے. تو وہاں پہ آ کر ان کی کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں تھی, مگر ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی ان کی. اب اگر آپ دیکھ لیں تو سارے بڑے عمائدین جو ہیں, جو کہ علماء جو ہیں, وہ سارے القاعدہ کے ساتھ ہیں,
اور نظریاتی بنیادوں پر,
نظریاتی بنیاد
پر, یہ جو ہے یہ عسکریت پسندی کی بنیادوں,
عسکریت کے پسندی کی بنیاد ہیں. اور جہاں پہ ان کی نظریاتی فتح نہیں ہوتی, وہاں پہ جا کے وہ گروپوں کو خرید لیتے ہیں.
یہ بڑی دلچسپ بحث ہے سنگین شاہ صاحب, اس کو ہم پھر کسی اور دن کے لیے ضرور کریں گے اور تفصیل سے بالکل کریں گے. لیکن ایک بات, مسئلہ جو ہے وہ آپ نے بڑا تفصیل سے واضح طور پر سمجھا دیا کہ القاعدہ کی جب ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ہے, جبکہ ہم داعش یا اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ عسکریت پسندی کے اوپر ہے. آپ کا بے حد شکریہ سنگین شاہ صاحب, کنگز کالج سے ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ آپ کی پھر بھی بات ہوگی. سنگین شاہ صاحب, اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں.
What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے, واشنگٹن ہی سے, ڈاکٹر زاہد بخاری, ایک مقبول نام ہے ہمارے پروگراموں کا بھی. ڈاکٹر صاحب عالم بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. آج ہم بات کریں گے ان کے ساتھ, ایک تو کیٹرینا طوفان کی, اس کی کیا وجہ ہے خاص طور پر ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سے بات کرنے کی, ابھی اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. آئیے اب بتاتے ہیں آپ کو, امریکہ کے صدر براک اوباما نے 10 سال پہلے آنے والے تباہ کن طوفان کیٹرینا سے شدید متاثر ہونے والے علاقے نیو آرلینز کو بحال کیے جانے کے اقدامات کی تعریف کی ہے. 10 سال پہلے اس طوفان میں کم سے کم 1,800 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جبکہ 1,00,000 گھر تباہ ہوئے تھے. شہر کے دورے کے موقع پر صدر نے نئے تعمیر ہونے والے کمیونٹی سینٹر میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے آپ کو سنوائیں.
Because of you, the people of New Orleans working together, this city is moving in the right direction. And I have never been more confident that together we will get to where we need to go.
صدر براک اوباما, جیسا کہ آپ سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی ایک مثال میں یہ ہے کہ سانحے اور مشکلات کے وقت میں اچھے لوگ کس طرح سے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ اینٹ سے اینٹ, بلاک سے بلاک, آپ لوگوں نے ایک بہتر مستقبل کے لیے تعمیر کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ شدید تباہی کے بعد نیو آرلینز کی بحالی کے ضمن میں قابل تحسین ترقی ہوئی ہے. اور صدر نے کچھ اور بھی اس بارے میں کہا ہے, وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں تاکہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لے سکیں. صدر براک اوباما نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے ایک بار اور کہا, لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے, آئیے آپ کو سنوائیں.
If Katrina was initially an example of what happens when government fails, the recovery has been an example of what's possible when government works together.
صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ جب کٹرینا بالکل طوفان آیا تو وہ ایک اس بات کی مثال ہے کہ جب انتظامیہ فیل ہو جاتی ہے, لیکن جب تعمیر نو کی کوششیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حکومت کی کامیابی بھی کس طرح سے ہوتی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب.
وعلیکم السلام.
بخاری صاحب, آپ, میں یہی بات کر رہی تھی کہ کٹرینا کے حوالے سے خاص طور سے آپ سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. آپ کا تعلق اسلامک سرکل آف نارتھ امیرکا یعنی اکنا سے بھی ہے. آپ کی یہ تنظیم کٹرینا کے طوفان کے دنوں میں بے حد فعال رہی تھی. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا تھی اور کس طرح سے آپ کی تنظیم نے وہاں پر مدد کی.
جی, ایک تو بہت شکریہ. جی, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ تو ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے. اس کے تحت ہمارے دو بڑے میجر ڈپارٹمنٹ ہیں جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بھی ہیں. ایک تو ہے اکنا ریلیف, جو ڈومیسٹکلی امریکہ کے اندر جو مسائل ہیں, چاہے وہ اس طرح کے کیٹرینا جیسے طوفان ہوں اور بہت بڑے جو سانحہ ہیں, یا اس کے علاوہ بھی وہ کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے وومن شیلٹر اور بے شمار کام کرتے ہیں, لیکن ان کا فوکس یو ایس اے کے اندر ہے. ہلو,
جی 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 جی.
اچھا, اور دوسرا جو ایک بہت بڑا سیکشن ہے ہمارا, وہ ہے ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ, اور وہ انٹرنیشنل جو ہیلپ کرتا ہے, یعنی ہم یہاں کے لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے جو مختلف ممالک میں جو اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں ریلیف کا کام اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. اور میں اگر تھوڑا سا اگر ٹائم ہوگا تو میں آپ چاہوں گا کہ اگر سامعین بھی سن سکیں, یہ بہت ہی ایک قدرت کا ایک اتفاق ہے. ہوئے تھے بہت ہی خراب واقعات ہوئے تھے کہ اگست میں اسی سال جس سال یہاں کیٹرینا کا طوفان آیا ہے اور ہریکین اور سارا کچھ, اسی سال اکتوبر کے مہینے میں, یعنی دو مہینے کے بعد, پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا اسی سال تقریبا 2005 میں. اور پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر کا علاقہ اور صوبہ سرحد جو کے پی کی کا علاقہ جو ہے وہ بہت ہی بری طرح وہاں پہ تباہ حال ہوا تھا. تو ایک تو خیر میں ضرور بتاؤں گا کہ اور اکنا نے کیا کام کیا, یہاں اکنا ریلیف نے, وہاں ہیلپنگ ہینڈ میں, لیکن میں نے ایک دلچسپ اس پہ جو کمپیریزن میرے سمجھ میں آ رہا ہے, آپ دیکھیں کیٹرینا کے زمانے میں یہاں بہت ہی تنقید ہوئی تھی دو چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ لوگوں کے ریسزم نے, جو وائٹس کا بلیکس کے خلاف تھا, وہ سنگ دلی کا مظاہرہ ہوا اور لوگوں نے اس کا اظہار دیکھا اخبارات میں اور میڈیا میں. اور دوسرا جو فیڈرل گورنمنٹ کی مکمل نااہلی یا تیاری یا نا تیاری ہونا اور بے نیازی, جارج بش صاحب کا جو دورہ ہے وہ بھی بڑی مشہور تصویریں ہیں, وہ وہاں پہ دیکھی. لیکن دوسری طرف پاکستان میں عوام نے بے پناہ اس میں سیکریفائس کیا زلزلے میں. انٹرنیشنل جو ہیلپ ہے وہ بھی بہت ہوئی, آرگنائزیشن نے بڑا کام کیا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. لیکن آپ 10 سال کا اگر جائزہ لیں تو سچویشن ریورس ہو گئی ہے. یہاں امریکہ میں میرا خیال ہے حکومت نے مل کے, اور جیسے صدر اوباما بھی مقامی آبادی کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, جتنا بھی سنگدلی کا مظاہرہ اور بے نیازی کا مظاہرہ اس وقت ہوا تھا ریسزم کے حوالے سے اور گورنمنٹ کی نااہلی کے حوالے سے, 10 سال کے اندر سچویشن تبدیل ہو گئی. اور انہوں نے کیٹرینا کے جو سارا وہ جو حادثہ تھا اور جتنا شہر متاثر ہوا تھا, وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور دوبارہ وہاں پہ بحالی ہو رہی ہے. جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں انیشل رسپانس بے پناہ تھا, سیکریفائسز تھیں, ڈونیشن تھے, سب کچھ کیا. لیکن 10 سال کے بعد وہاں جائزہ لیں تو ابھی تک بحالی مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی تک اسی چیزیں اسی طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, ادارے بحال نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی میرے خیال دلچسپ ہے اسٹڈی کرنے کی ضرورت کہ فوری رسپانس اور دیر پا رسپانس جو ہے اس میں قوموں کا کیا حال ہوتا ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے اکنا کا, ماشاء اللہ میرے خیال اکنا ریلیف نے, اصل میں اکنا ریلیف سے زیادہ میں کہوں گا کہ امریکہ کے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا اس وقت کہ دیکھیں ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں کے جو سانحات ہیں, یہاں کے حادثات ہیں, ہریکین ہیں, اس میں یہ ہمارے بھائی بہن ہیں, یہ ہمارے ہمسائے ہیں, اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں اکنا ریلیف نے تو چینلائز کیا, امریکہ کے مسلمانوں میں یہ احساس اجاگر ہوا اور بڑے پیمانے پہ انہوں نے ڈونیشن بھی دیے, ہمارے ورکرز نے, کارکنان نے, جو مقامی اسلامک سینٹرز تھے وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے لوگوں کو جناب مساجد کھول دی, اوپن کر دی کہ اس میں رہ سکتے ہیں, ان کے لیے جو بھی فوری ضرورت کی چیزیں تھیں وہ مہیا کی. نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد اکنا ریلیف کا جو پورا کام آرگنائز ہوا ہے, ہم تقریباً 22 اس طرح کے جو ہریکین آ چکے ہیں اس کے بعد سے لے کے اب تک, تو اکنا ریلیف مقامی مسلمان آبادی کے ساتھ, والنٹیئرز کے ساتھ بہت مکمل اس میں ہیلپ دیتی ہے.
اچھا یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں کرنا چاہتی تھی کہ بڑا اسی کے ساتھ جائے گا کہ امریکہ میں تو طوفان آتے رہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 22 طوفان آئے اور اس کے بعد کافی اس کے ساتھ جیسے نپٹا گیا, تو لیکن یہ ساحلی علاقے میں ہونے والی کٹرینا جو تھی ایک بہت بڑی تباہی تھی, آپ کے خیال میں یہ ماحولیاتی تبدیلی بھی ہے وہ بھی اس کی ذمہ دار بنتی ہے؟ ایسی صورت حال کے تناظر میں جہاں اتنے طوفان آ رہے ہیں وہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے تیار ہونے کی ضرورت ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں؟
اس میں ایسا ہے کہ ہم ایکنا ریلیف بہت ہی قریب کام کر رہی ہے تعاون کے ساتھ, جو فیما ہے ان کی جو مرکزی ایک ادارہ ہے, اسی طرح والنٹیئرز کا جو اس طرح کے کرائسز میں جن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہیلپ ہوتی ہے ان کے ساتھ, وائڈ اس کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں, مطلب ایک تو جہاں تک ہے ماحولیاتی تبدیلیاں وہ تو ایک گورنمنٹ کے لیول پہ ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے, اس کی اسٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے. دوسری طرف جو ہم تیار کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو بھی کہ ہم یہ جو پورا ایک ایریا ہے امریکہ میں جو جسے ہریکین ایریا کہتے ہیں
جی,
یہاں پہ ہم اسلامک سینٹرز جو لوکل مساجد کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, تاکہ اصل میں بغیر ٹریننگ کے چلے جانا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اس وقت. تو ہم لوگوں کے وہاں پہ بیجز کے بیجز ہم ٹرین کر رہے ہیں ینگ لوگوں کے خاص طور پہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم تجربے کر رہے ہیں کہ جو دوسرے جو مذاہب ہیں جیسے کرسچن ہیں اور جوش ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی ریلیف کا کام بھی کریں, ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کریں, ڈیولپمنٹ کا بھی کام کریں, تو ان کو باقاعدہ سرٹیفائیڈ کیا جاتا ہے. تو سیورل ہنڈریڈ جو لوگ ہیں وہ ہم ٹرین کر چکے ہیں, تاکہ اگر اس علاقے میں کبھی بھی ایسا ہریکین کا ہو تو ہمارے پاس آلریڈی ٹرینڈ لوگ, سرٹیفائیڈ لوگ وہاں پہ موجود ہوں جن کو گورنمنٹ سے بھی ملتا ہے سرٹیفکیشن, ہماری طرف سے بھی ملتا ہے. تو ہم اس لحاظ سے اس پورے ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اکنا ریلیف کے تحت جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بہت بڑا ایک سیکشن ہے, اور وہی لوگ اس کو پورے مینیج کرتے ہیں. سال میں کئی کانفرنسز ہوتی ہیں, ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, فیما کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں, دوسرے جو فیتھ ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے ریلیف ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو ایک مسلسل تیاری کا عمل ہے, ٹریننگ کا عمل ہے. اس ابھی جیسے مثلا یہ نیو یارک میں سینڈی جب طوفان آیا تھا
جی,
تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیو جرسی کے گورنر نے, میئرز نے, نیو یارک کی اسمبلی نے باقاعدہ اکنا ریلیف کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کیا کہ چونکہ مقامی جو اسلامی سینٹر اور مساجد ہیں ان کی مدد سے تقریباً 400 سے زیادہ ورکرز وہ مصروف تھے وہاں پہ, وہاں ڈونیشن بھی دیا, وہاں پہ بے شمار کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی اس معاملے میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا ہٹ کے اب سوال ہے, مشرق وسطیٰ کے بارے میں ہے. ترکی میں صدر اردوان نے نومبر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ مخلوط حکومت بنانے کے جو مذاکرات تھے ان کے وہ ناکام ہو گئے, لیکن پی کے کے گروپ کے ساتھ ان کی دوبارہ لڑائی ہے, پھر داعش کی دھمکیوں کا کچھ تناظر ہے جس میں داعش نے گزشتہ دنوں یہ بھی کہا اپنے پیروکاروں میں ترکی میں جو استنبول کے اوپر قبضہ کر لو, تو انتخابات کے انعقاد کے بارے میں کافی خدشات پیدا ہو رہے ہیں, تو ترکی میں جاری صورتحال کے تناظر میں آپ وہاں انتخابات کا انعقاد کیسے دیکھتے ہیں؟
جہاں تک میں جتنا تھوڑا بہت مطالعہ ہے, میرا خیال انتخابات تو ہوں گے, ہو یہ رہا ہے جو میں جو پوری اوورال صورتحال کو سمجھا ہوں کہ اس الیکشن میں جو پہلی دفعہ الیکشن جب ہوا, یعنی یہ جو تیسرا الیکشن تھا جس میں جو حکومتی پارٹی آرک پارٹی جسے کہتے ہیں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی
جی,
ان کو میجورٹی نہیں ملی سیٹوں کی. ویسے تو انہوں نے 41% ووٹ لیے لیکن انہیں سیٹوں کی میجورٹی نہیں ملی, اس لیے کہ جو کردوں کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو پہلی دفعہ 10% سے جو تھریش ہولڈ ان کا تھا اسے انہیں ووٹ ملے, تو ان کی سیٹیں بھی بہت زیادہ ان کو مل گئی, اس وجہ سے تقسیم ایسے اس طرح ہوئی. اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کے ایک سیاسی جسے کہتے ہیں شطرنج وہاں پہ بچھی ہوئی ہے, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, جو تین بڑی پارٹی ہیں ریپبلکن, ہم اسے سمجھ سکتے ہیں ریپبلکن, نیشنلسٹ اور یہ کردوں کی جو پارٹی ہے, یہ مناسب جواب نہیں دے پائے صدر اردوغان کی سیاسی حکمت عملی کا. پہلے تو انہوں نے مخلوط حکومت نہیں بننے دی, اس کے بعد اب جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن رہی ہے خود اس میں بھی ان کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں, کچھ تیار ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے. تو مجھے لگتا ہے سارے جو بھی حالات ہیں کہ انتخاب تو ضرور شاید ہوگا, اور بظاہر یہ صورتحال لگتی ہے, بظاہر ویسے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کسی الیکشن کے بارے میں
جی,
کہ شاید اس دفعہ آگ پارٹی مطلوبہ میجورٹی بھی
حاصل کر لے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور بالکل اپنے سارے سننے والوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام جہاں رنگ سن رہے تھے, اور میرے ساتھ پروڈیوسرز انجم ہیرل گل اور شہناز نفیس تھے, اور انجینئرز کیتھ ہومز اور برائن مارک کو لیے. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں. اب اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے پروگرام سنتے رہیے گا, اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.